بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل قبره فأمر به فأخرج وبضيع على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه، والله أعلم. حضرت جابر بن عبد الله رضي الله عنه کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کے پاس آئے، اس کو قبر میں رکھنے کے بعد آپ نے اس کے بارے میں حکم دیا تو اس کو قبر سے نکالا گیا اور آپ کے گھٹنوں پر رکھ دیا گیا. آپ نے اپنے تھوک کو اس کے اوپر تھتکارا اور اپنی قمیص اس کو پہنائی. عن عبداللہ رضی اللہ عنہ انہ قال: لما توفي عبد الله بن ابي جاء ابنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب عبداللہ ابن ابی کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فقال یا رسول اللہ، اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، اعطینی قمیصک اکفنہ فیہ، اپنی قمیص مجھے عنایت فرمائیے، میں اس میں ان کو کفن دوں گا. وصلی علیہ، ان کی نماز پڑھیے، واستغفر له، ان کے لیے استغفار فرمائیے. فاعطاه قمیصہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص ان کو دے دی. وقال، اور فرمایا، اذا فرغت فاذنا، جب تم لوگ فارغ ہو جاؤ یعنی کفن سے، تیاری سے، تو تم مجھے اطلاع دے دینا. فلما فرغ اذنه به، جب وہ فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی. فجاء، آپ آئے، لیصلی علیہ، تاکہ آپ نماز پڑھائیں. فجذبه عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھینچا. وقال، اور فرمایا، کہ علیس قد نہاک اللہ ان تصلی علی المنافقین، کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو روکا نہیں ہے کہ آپ منافقین کی نماز پڑھیں. فقال، تو حضور نے فرمایا کہ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ، کہ اللہ نے آیت میں فرمایا کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں برابر ہیں، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی. فنزل، تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، کہ اے نبی، آپ ان میں سے کسی کی قبر پہ نماز مت پڑھیے جو مر جائے، ابدا، کبھی بھی. فترک الصلاۃ علیہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو جو ہے نا ان پر ترک کر دیا. اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو اصل ذکر کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کا ذکر کر رہے ہیں، کہ آپ نے اپنی قمیص عنایت فرمائی تھی. واقعہ تو کچھ اور ہے، اس کی تفصیل بھی آئے گی. قمیص کا پہننا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ نے قمیص بھی پہنی ہے، چادر بھی پہنی ہے اور جبہ بھی پہنا ہے. لباس کے بارے میں خاص تحدید نہیں ہے کہ اسی قسم کا لباس ہونا چاہیے، کرتا جس قسم کا بھی پہننا چاہیں پہن سکتے ہیں، جبہ جس قسم کا بھی پہننا چاہیں پہن سکتے ہیں، دوسرے اور کپڑے جس قسم کے پہننا چاہیں پہن سکتے ہیں، لیکن بنیادی اصول شریعت میں اس کے بیان کر دیے گئے ہیں. جب لباس ایسا ہو کہ جسم چھپانے والا ہو، جسم اندر سے نظر نہ آئے، اتنا تنگ نہ ہو کہ جس کی وجہ سے جو ہے جسم کے اعضاء کی ساخت معلوم ہو رہی ہو، یا لباس مرد ہے تو ریشم کا لباس نہ پہنے، یا مرد اگر ہے تو گہرے سرخ رنگ کا لباس نہ پہنے، یا ایسے لباس نہ پہنے جو خواتین وغیرہ پہنتی ہیں. اسی طرح بنیادی اصول بیان کر دیے گئے ہیں لباس کے بارے میں، بقیہ عمومی اجازت ہے. ایسے ہی غیروں کی مشابہت والے لباس سے بھی منع کیا گیا، وہ لباس جو غیروں کی مشابہت رکھتا ہے، غیروں سے مراد ہے غیر مسلموں کے مذہب کی موافقت رکھتا ہے، تو وہ منع ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ پادریوں کے لباس پہننے چلے جائیں، یا ہندوؤں کے جو ہیں سادھو ہوتے ہیں، سادھوؤں کا لباس آپ پہن لیں، ان کی طرح کی حرکتیں کرنے، جیسے ہی پہنیں گے تو لوگ یہی کہیں گے کہ بھائی کیا ہوا، یہ سادھو ہو گئے کیا. تو ایسا لباس جس سے جو ہے نا ان کی مذہبی شناخت ہوتی ہو وہ نہیں پہن سکتے، وہ منع ہے، وہ جائز نہیں ہے. مشابہت سے عمومی طور پر مراد ایسا ہی ہوتا ہے، غیروں کی مشابہت سے جو منع کیا جاتا ہے، تو اس قسم کی مشابہت سے منع کیا جاتا ہے جس میں غیروں کے مذہب کو اپنانا جو ہے نا آتا ہو. پھر تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص پہنی ہے، قمیص پہننا سنت ہے، اس کے علاوہ دیگر لباس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہننا ثابت ہے، وہ آگے آئیں گے. دوسری بات جو اس حدیث میں ہے وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول یہ ایک منافق تھا، اس کا انتقال ہو گیا. جب اس کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے بھی عبداللہ تھے، وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، تو آپ نظر کرم فرمائیے ان کے اوپر تاکہ اللہ پاک تھوڑا سا رحم کرم کا معاملہ کریں. ایک تو یہ ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار فرمائیں،
ان کی جنازے کی نماز بھی آپ پڑھیں اور ان کو اپنا کرتا بھی عنایت فرمائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا تینوں چیزیں. چنانچہ یہ فرمایا کہ جب کفن سے فارغ ہو جائیں تو مجھے اطلاع دے دینا, میں آ جاؤں گا. تو کفن سے فارغ ہو گئے تو وہ آئے, یا رسول اللہ جنازہ حاضر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اچھا اس وقت آئے, بلکہ بعض روایت میں ہے کہ آپ پہنچے اس وقت میں جس وقت کہ قبر میں اس کو دفن کر دیا, رکھ دیا گیا تھا قبر کے اندر. تو جب حضور آئے تو حضور نے اندر سے نکالنے کا حکم دیا, تو پھر ان کو اندر سے اس کو اندر سے نکالا گیا اور اس کا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پر رکھا گیا. پھر آپ نے اپنا لعاب جو ہے نا اس منافق کے منہ پر جو ہے نا لگایا. پھر اس کے بعد اپنی قمیص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنائی, اتنی مبارک اور اتنی متبرک چیز تھی. تو یہ واقعہ پیش آیا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے یا ان کے ساتھ یہ جو معاملہ کرنے کے لیے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا. یہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ, یہ وہ تو منافق ہے, وہ مسلمان نہیں ہے, اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا, استغفر لهم ولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم, کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں برابر ہے, اور 70 مرتبہ بھی اگر ان کی استغفار کریں گے آپ تو ان کی مغفرت ہونے والی نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا کہ ایک دوسری حکمت تھی اور مصلحت تھی, وہ آگے ذکر کروں گا میں. تو حضور نے آگے بڑھ کر نماز پڑھا دی. جب نماز پڑھائی تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا, اے نبی اب آئندہ کبھی بھی کسی منافق کی قبر پہ نہیں ٹھہرنا ہے, کسی مسلم غیر مسلم اور کسی مشرک کی قبر پہ نہیں ٹھہرنا ہے, ان کی جنازے کی نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک فرما دیا. اب یہاں کئی چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے, اچھا پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب قبر میں دفن کر دیا گیا تھا تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا قبر میں سے. یہاں سے ایک سوال علماء نے یعنی نکالا ہے کہ میت کو قبر میں رکھنے کے بعد دوبارہ نکالا جا سکتا ہے یا نہیں نکالا جا سکتا تدفین کے بعد. تو خیر ابھی تو بھی قبر میں تو مٹی ڈالی نہیں گئی تھی, لیکن نکلتا ہے سوال. تو اسی سے اس کا جواب بھی ملتا ہے کہ ضرورت کے موقع پہ جس شخص کو یا جس مرحوم کو زمین میں دفن کر دیا گیا, ضرورت کے موقع پہ نکالا جا سکتا ہے, بلا ضرورت نکالنا جائز نہیں ہے. ایک مرتبہ تدفین ہو گئی ہو گئی. بعض دفعہ ایسا فقہا نے مسائل لکھے ہیں, جیسے کسی کی غصب کی بھی زمین میں دفنا دیا گیا کسی کو, ظاہر سی بات ہے کہ جو مالک ہے وہ تو اس کی زمین ہے اپنے, اور وہ مطالبہ کر سکتا ہے وہاں پر کہ میری زمین میں دفن کر دیا گیا نکالیں, تو نکالنا پڑے گا. پھر شریعت کا حکم یہی ہے, کیونکہ غیر کی مملوکہ چیز آپ استعمال نہیں کر سکتے. اس طرح کی بہت ساری, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی ملتا ہے حدیث کے اندر کہ غزوہ احد کے دن ان کے والد جو ہے حضرت جابر سے کہنے لگے کہ اے میرے بیٹے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ کل کے دن سب سے پہلے میں ہی شہید ہو جاؤں گا. تو انہیں پوچھا کہ بھائی ایسی کیا بات ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے؟ تو ان کے والد کہنے لگے کہ اصل میں مجھے کل خواب نظر آیا, اور وہ یہ ہے کہ ان کے چچازاد بھائی یا کوئی اور صحابی ان سے کہہ رہے ہیں کہ آج آپ ہم سے ملنے والے ہیں. تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ کیا تو حضور نے فرمایا کہ یہ تو شہادت ہے تمہارے لیے, اور تمہیں کل شہادت مل جائے گی. تو اب جانے والے ہیں دنیا سے, تو اس لیے وصیت فرما رہے ہیں اپنے بیٹے کو بلا کر. تو کہنے لگے کہ میں تو چلا جاؤں گا, جب چلا جاؤں تو میں کئی نصیحتیں فرمائیں اس وقت میں. ایک یہ بھی تھی کہ میری جو بہنیں ہیں, اپنی جو بیٹیاں ہیں, چھ بہنیں تھیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, تو میرے پاس ان کا خیال رکھ لینا, میں تو شہید ہو جاؤں گا, اور دوسری اور بھی نصیحتیں فرمائیں. اسی وجہ سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جو یعنی جو لڑکی سے نکاح کیا تھا تو وہ پہلے سے شادی شدہ تھی, بیوہ نکاح فرمایا تھا تاکہ ان کی چھوٹی چھوٹی بہنوں کو دیکھنے میں, ان کی نگرانی کرنے میں سہولت ہو سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان سے باضابطہ کہ بھئی چاہتے تو کسی دوشیزہ سے نکاح کر لیتے, جس کے پہلے سے نکاح نہیں ہوا اس سے نکاح کر لیتے. تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ, میری چھوٹی بہنیں ہیں تو ان کی دیکھ بھال ان کی ذمہ داری کا مسئلہ ہے, تو اس لیے میں نے, تو حضور نے ان کے لیے پھر دعائیں فرمائی. تو ان کو ایک صحابی کے ساتھ قبر میں غزوہ احد کے دن دفن کر دیا گیا تھا. تدفین ہو گئی تو تدفین کے بعد, خیر اس وقت تو تدفین ہو گئی, بعد میں ان کو مناسب نہیں لگا کہ میرے والد ہیں, بڑی سعادت کی بات ہے, اور کسی اور صحابی کے ساتھ قبر میں دفن کر دیا گیا. تو چھ غالباً روایتوں میں یہ ہے کہ 6 مہینے کے بعد انہوں نے اپنے والد کو وہاں سے نکالا, اور نکال کر دوسری قبر میں دفن کیا. پھر اس کے بعد خیر اور اس کی مصلحتیں تھیں, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی نہیں فرمایا. تو علماء نے یہاں سے اس طرح کی احادیث سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ مجبوری کے وقت میں اس کی گنجائش ہے کہ قبر کو جو ہے نا, قبر میں سے مرحوم کو نکالا جا سکتا ہے, دفن کیا جا سکتا ہے. عام حالات میں قبر کو منتقل کرنا جائز نہیں. بعض دفعہ ایسے بھی واقعات پیش آ گئے ہیں قبروں کی منتقلی کے, کہ انتقال ہوا, پیر صاحب ہیں, گھر والے لے جا کر جو ہے نا کسی جگہ اپنے وطن میں دفن کر لیا, راتوں رات مرید آئے اور آ کے وہاں سے ان کو لے کے کسی دوسرے ملک چلے گئے. اس طرح کے واقعات جو ہے نا ملتے ہیں کتابوں کے اندر. اب اس میں جھگڑا ہو گیا, انتقال کے بعد, تدفین کے بعد جھگڑا ہو رہا ہے کہ بھائی پیر صاحب یہاں ہیں وہاں ہیں, تو بہرحال اس طرح کی جو ہے گنجائش تو نہیں ہے، احتیاط کرنا چاہیے، منع ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لعاب جو ہے نا، ان کا اپنا لعاب جو ہے نا ان کے منہ پر رکھا تھا، ان کو لگایا تھا تبرک کے لیے، کرتا پہنایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا. حضور کا کرتا تو کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ کیوں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو حضرت عبداللہ بن ابی، ان کے جو بیٹے تھے حضرت عبداللہ، تو ان کی دلجوئی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کیونکہ وہ بھی ایک صحابی ہیں اور اپنے والد کہتے ہیں ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں، اور اس سے اور ایک منشا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عین تھا وہ یہ بھی تھا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک اور دلجوئی جو ہے نا، یہ غیروں کے اسلام کا سبب ہو سکتی تھی، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو اس کا اثر بعد میں ظاہر بھی ہوا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا بھی عنایت فرمایا اور پھر اپنا تھوک بھی جو ہے نا ان کو عنایت فرمایا. اب یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عین وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا کہ رسول اللہ آپ کیسے نماز پڑھا رہے ہیں، وہ تو کافر ہے، تو پھر حضور نے کیسے پڑھائی نماز؟ تو جواب یہ ہے کہ اصل میں نماز پڑھنے سے باضابطہ منع نہیں کیا گیا تھا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں برابر ہے، 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو ان کی مغفرت ہونے، اس کی مغفرت ہونے والی نہیں ہے، غیر مسلموں کی مغفرت نہیں ہوگی. تو اس میں یہ بتایا گیا کہ استغفار کریں نہ کریں دونوں برابر ہیں، لیکن منع نہیں کیا گیا کہ آپ استغفار مت کریں ان سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جو عمومی اجازت نکل رہی تھی اس کو سمجھا، ایک بات. دوسری بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ، روایتوں میں صراحت بھی ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر میں جنازے کی نماز پڑھا دوں گا تو اس کے قبیلے کے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، تو یہ اس حکمت پیش نظر تھی. تو ممانعت بھی صریح نہیں تھی، اور دوسرا یہ ہے کہ دوسروں کے اسلام لانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امکان نظر آنے لگا، محسوس ہونے لگا تھا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی. جب پڑھائی تو ہوا ہے کہ بعد میں اسی قبیلے کے 1000 لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن اس میں ہوگا یہ کہ غیر مسلموں کی جنازے کی نماز اگر پڑھی جائے گی تو مسلمان غیر مسلم دونوں برابر ہو جائیں گے، پھر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے دونوں، تو یہ ممتاز سلوک جو ہے نا، ظاہر سی بات ہے کہ غیر مسلم مسلمان میں فرق کیا رہے گا پھر. تو اس لیے پھر منع کر دیا گیا کہ بھائی دلجوئی کی بھی اب گنجائش نہیں ہے، بالکل نماز پڑھنا نہیں ہے. بقیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی جگہ، یعنی جو آیت سے استدلال تھا وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے کہ اللہ کے رسول، ان کی جب مغفرت ہونے والی نہیں ہے تو فائدہ کیا ہے نماز پڑھانے کا، کیونکہ اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں، بھائی 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو ان کی مغفرت ہونے والی نہیں ہے، تو پھر پڑھانے کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس وجہ سے حضرت عمر کا سوال بھی اپنی جگہ بجا تھا. پھر اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موافقات، یعنی موافق کئی آیتیں نازل ہوئیں قرآن پاک کی، جن میں سے ایک یہ بھی ہے، غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا تھا نا، کہ حضور کا منشا، دیگر صحابہ کا منشا یہ تھا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، تو حضرت عمر نے فرما رہے تھے اس موقع پر، یا رسول اللہ میری رائے یہ ہے کہ قتل کر دیا جائے. چنانچہ حضور کی حکمت دوسری تھی، مصلحت پیش نظر تھی، تو وہاں پر آپ نے جو ہے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا. اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی کہ بھئی یہ تو قیدی تھے، ان حضرات کو تو جو ہے نا، ان لوگوں نے جو معاملہ کیا ان کو تو قتل کرنا چاہیے تھا، آپ نے چھوڑا کیوں ہے؟ قرآن پاک میں فرمایا وہ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یثخن فی الارض، یہ تو زمین میں فساد پیدا کرنے والے لوگ ہیں، اور نبی کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیں. پھر ایسے ہی شراب کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں آیت نازل ہوئی تھی، وہ کہنے لگے کہ رسول اللہ اس بارے میں، شراب کے بارے میں کوئی حکم نازل ہو جائے تو اچھا ہے. چنانچہ اللہ پاک نے شراب کے بارے میں حکم نازل فرمایا. پردے کے بارے میں حضرت عمر کی موافقت ہوئی کہ یا رسول اللہ پردے کے بارے میں حجاب کا حکم آ جائے تو اچھا ہے، حتیٰ کہ ازواج مطہرات کو منع فرمایا کرتے تھے کہ آپ لوگ نہ نکلے، آپ کا مقام بہت اونچا ہے، ضرورت کے لیے نکلنا جائز تھا، پردے کی کوئی ممانعت نہیں تھی، کیونکہ حکم ہی نازل نہیں ہوا تھا تو گنجائش تھی. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ غیرت ایمانی بہت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پائی جاتی تھی، تو کہنے لگے، تو وہ ازوار مظہرہ جب باہر نکلا کرتی تھی تو کہتے تھے کہ آپ کا مقام ہی نہیں ہے، یہ آپ کی شان کے مناسب نہیں ہے، یہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ شان کے مناسب نہیں ہے. تو ایک دفعہ روکا بھی بات صحابیات کو، اور آ کر ان لوگوں نے اللہ کے نبی سے شکوا کر دیا کہ رسول اللہ یہ منع کر رہے ہیں، یہ کون ہوتے ہیں ہم کو بولنے والے. پھر اس کے بعد اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی پردے کے بارے میں، حجاب کے بارے میں. تو ایسی بہت ساری آیات ہیں، تقریباً علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 21 آیتیں وہ ہیں، 21 مواقع وہ ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کی شان میں جو ہے ان کے منشے کے موافق آیتیں نازل فرمائی ہیں، تو یہ ان کے لیے بہت بڑی یعنی فضیلت کی بات ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے. وہ حدیث میں ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا اس امت کے اندر تو وہ عمر ہوتے. اور حضرت عمر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ملہم من اللہ شخصیت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ پاک کی طرف سے صحیح باتوں کا القاء ہوتا ہے. بہرحال بے شمار فضیلتیں ان کی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے. اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی ہے کہ غیر مسلموں کی ایک تو جنازے کی نماز نہیں پڑھنا ہے، دوسرا یہ ہے کہ غیر مسلموں کی تدفین میں شرکت کرنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے. ان کی جو مذہبی رسومات ہوتی ہیں کہ آخر میں جو انجام دی جاتی ہیں، جیسے ہندوؤں کے اندر مردے کو جلایا جاتا ہے وغیرہ جو بھی کیا جاتا ہے وہ ہے، اس میں شریک ہونا جائز نہیں ہے ہمارے لیے. اسی طرح عیسائیوں میں جو تابوت میں رکھ کے جو بھی ان لوگوں کی پوجا وغیرہ عبادت وغیرہ کی جاتی ہے، جو بھی طریقہ اختیار کی، جس کسی قوم کا بھی مذہبی طور پر دفنانے کا جو رواج ہے اس میں شریک ہونا عام مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، الا یہ کہ مجبوری ہو، یعنی الا یہ کہ مجبوری پیش آ جائے. جیسے کورونا میں پیش آ گئی تھی کہ بھائی ان کا عقیدہ تو بہت کمزور ہوتا ہے، وہ تو جیسے ہی یعنی تصور یہی تھا کہ چھیلیں گے تو مر جائیں گے، تو ایسی صورت حال اس صورت حال میں غیر مسلم یہ ہندوؤں کو چھوڑ دیا گیا تھا حیدرآباد میں خود اور اس کے اطراف اگناب دیہاتوں کے اندر، لوگ ہاتھ ہی نہیں لگا رہے تھے جو مرنے والے ہیں. تو کئی جگہیں وہ تھی کہ جہاں پر مسلمان جا کر ان لوگوں کو دفنا کر کے آئے ہیں، تو اگر ایسی صورت حال پیش آ جائے تو پھر ان کے دفن میں جو ہے نا حرج نہیں ہے. تو مجبوری جہاں پر ہے تو وہاں پر گنجائش ہے، لیکن عام حالات میں دوستی میں محبت میں دوست تھا یا پڑوسی تھے یا کوئی اور وجہ تھی جس کی وجہ سے ہم جو ہے حسن سلوک کے لیے چلے گئے، تو بطور حسن سلوک اس میں جانے کی گنجائش نہیں ہے ہمارے لیے. تعزیت کر سکتے ہیں، انتقال ہو جائے تو تعزیت کریں جائیں اور یہ کہہ دیں کہ بھائی بڑا افسوس ہوا، اور جو ان کے لیے تسلی والے کلمات ہو سکتے ہیں جو نا وہ کلمات کہہ کے آ جائیں، لیکن ان کے مذہبی امور میں شریک ہونا ہمارے لیے جائز نہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں باب جیب القمیص من عند الصدر وغیرہ، سینے کے پاس سے قمیص کے جیب کا یہ بیان ہے. ہمارے جو جیب ہوتے ہیں وہ سائڈ میں ہوتے ہیں یہ والے جیب، لیکن اس زمانے میں جو جیب کا اطلاق ہوتا تھا یا یہاں جس روایت میں جیب کا ذکر ہے یہ گریبان کے جیب کا ذکر ہے، اس کو بھی جیب کہتے ہیں، یعنی کھلا ہوا حصہ جو ہوتا ہے. تو بتانا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کرتا وغیرہ تھا یا جو جبہ وغیرہ تھا تو اس کے اندر جیب تھا، یعنی سینے کے پاس سے وہ حصہ کھلا ہوا تھا، جیسے ہم کھولتے ہیں اور پہنتے ہیں تو پہننے کے لیے وہ حصہ کھلا ہوا ہوتا تھا. بس امام بخاری یہ بتانا چاہ رہے ہیں اس باب سے. فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل البخیل والمتصدق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیل کی اور صدقہ دینے والے کی مثال بیان فرمائی. فرمایا کہ کما ثری رجلین علیہما جبتان من حدید، ان دونوں کی مثال ایسی ہے جیسا کہ دو آدمی ہیں جن کے اوپر لوہے کے دو جبے ہیں. قد اضطرت ایدیہما الی ثدیہما وتراقیہما، اور وہ ان کے ہاتھ مجبور ہیں ان کے سینے کی ہڈی تک اور ان کے گلے تک کے حصے کے لیے، مطلب یہ ہے کہ دونوں ہاتھ بندے ہوئے ہیں، اوپر لوہے کی ذرا پہنا دی گئی، لوہے کے کپڑے پہنا دیے گئے جس میں دونوں ہاتھ ان کے اٹکے ہوئے ہیں اس طرح. فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسط عنه حتى تغشى انامله وتعفو اثره، جب صدقہ دینے والا کوئی بھی صدقہ جب بھی صدقہ دیتا ہے تو اس کا ہاتھ تو وہ ذرا اس سے کھل جاتی ہے یہاں تک کہ وہ اس کے پیر کی انگلیوں کو ڈھانک لیتی ہے اور اس کے پیروں کے نشانات کو مٹا دیتی ہے. وجعل البخیل كلما هم بصدقة قلصت واخذت كل حلقة بمكانها، اور بخیل شخص جب بھی صدقہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ ذرا چپک جاتی ہے اس کے ساتھ اور ہر حلقے کو اپنے جگہ میں پکڑ لیتی ہے. قال ابو ہریرہ، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، انا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بإصبعه هكذا في جيبه، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنی انگلیوں سے اشارہ کر رہے تھے اس طرح اپنی جیب میں. فلو رأیته يوسعها ولا توسع، میں نے پس اگر تم اس کو دیکھو گے یا پس اگر تم اس کو دیکھو گے کہ وہ کشادہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے حالانکہ وہ کشادہ نہیں ہوتی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے ہاتھ ڈال کے نکالنے کی کوشش کرنے لگے لیکن ظاہر سے بات ہے کہ نکل نہیں رہی ہے. تو اس سے آپ نے اشارہ فرمایا بخیل اور صدقہ دینے والے کی مثال دے کر، اسے سمجھایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. امام بخاری کا منشا تو یہی ہے یہاں پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جبہ تھا یا جو قمیص تھی اس کے اندر جیب تھا اور دونوں کی مثال دیتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ جیسے لوہے کی ذرا پہنی ہوئی ہو اور دونوں ہاتھ انڈے چمٹے ہوئے ہوں تو وہاں سے وہ ہاتھ نکالنا چاہے تو نہیں نکال سکتا، تو اسی طرح بخیل کی مثال بھی ہے اور صدقہ دینے والے کی مثال بھی ہے کہ صدقہ دینے والا جب صدقہ دینے کا ارادہ کرتا ہے یعنی سخاوت کی صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے تو اس کی سخاوت کا وصف جو ہے اس کے لیے راستے کو ہموار کر دیتا ہے، تو وہ ذرا کھل جاتی ہے، ذرا کھلنے کے نتیجے میں ہاتھ بھی اس کا نکل جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں صدقہ دینا اس کے لیے آسان بھی ہوتا ہے. لیکن بخیل شخص جب صدقہ دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی ذرا چمٹ جاتی ہے اس کے اندر، تو ظاہر سی بات ہے کہ ذرا جب چمٹ گئی اور مزید تو ہاتھ اور تنگ ہو گئے، نکالنا چاہے تو آدمی نہیں نکال سکتا. تو فرمایا کہ بخیل آدمی بھی جو صدقہ دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے کہ بخل کی جو صفت ہے اس کے اندر وہ اور زیادہ اس کو یعنی بخیلی میں لے کر چلی جاتی ہے کہ جس وصف کی وجہ سے اس کے ہاتھ کھلتے نہیں ہیں صدقہ دینے کے لیے. تو یہاں پر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی فضیلت کو بیان فرمایا اور بخیل کی بخالت کو بیان فرمایا ہے. تو صدقے کی تعریف ہے اور بخالت کی جو ہے نا مذمت بیان کی گئی ہے، بخیل کی مذمت بیان کی گئی ہے، اس سے بچنا چاہیے. حدیث پاک کا موٹا سا مفہوم یہ ہے. دوسری بات ذہن میں رکھنے کی جو ہے وہ یہ ہے کہ بخیل کہیں گے کس کو؟ اصل میں بخیل شریعت سنتے تو ہیں کہ کنجوس آدمی ہے، کنجوس آدمی ہے، لیکن کنجوس کب کہیں گے آدمی کو؟ تو اس بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ وہ خرچ جہاں پر، یعنی وہاں پر خرچ کرنے سے رک جانا جہاں پر، یعنی جن مواقع پہ شریعت کا حکم خرچ کرنے کا ہے وہاں آدمی خرچ کرنے سے رک جائے. ایک درجہ تو اس کا یہ ہے. اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ مروت کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں پر خرچ کیا جائے اور آدمی خرچ نہ کرے، تو ایسا آدمی شریعت کی نظر میں بخیل کہلاتا ہے. یعنی یہ صفت اتنی اچھا. ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ فی نفسی ہی بخالت مضموم نہیں ہے. فی نفسی ہی بخالت یعنی مال کی محبت کا دل میں پایا جانا یہ مضموم نہیں ہے، برا نہیں ہے. مال کی محبت اگر دل میں ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينِ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، کہ اور آدمیوں کے لیے، لوگوں کے لیے شہوات کی، خواہشات کی محبت دل میں پیدا کر دی گئی ہے، عورتوں کی محبت دلوں میں پیدا کر دی گئی ہے. والقناطیر المقنطرت من الذهب والفضه، سونے چاندی کے ڈھیروں کی محبت ان کے دل میں پیدا کر دی گئی ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ. والخیل المسومت والانعام والحرس، جانوروں کی اور گھوڑوں کی محبت دلوں کے اندر پیدا کر دی گئی ہے. تو محبت تو ہے، لیکن اتنی محبت ہونا ان چیزوں کی کہ شریعت کے حقوق ادا نہ کیے جائیں، یہ منع ہے، یہ برا ہے. تو مال کی محبت تو اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب کسرا فتح ہوا تو وہاں کے جب خزانے آ گئے تو مدینہ منورہ میں سونے کے ڈھیر لگ گئے. تو مسجد نبوی کے پاس جو سونے کا ڈھیر لگا تو اتنا زیادہ تھا کہ حضرت عمر اس کے پیچھے چھپ گئے تھے، اتنا سونا وہاں سے آیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ یا اللہ، ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی اس کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں کہتے کہ یہ محبت ختم ہو جائے. آپ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ مال جو ہے نا، آپ یعنی اس مال کو ہمارے لیے فتنے کا سبب نہ بنائیے بس. تو علماء نے اس سے یہ بات نکالی ہے کہ بھائی مال کی محبت یا اس طرح کی خواہشات کا ہونا فی نفسی ہی برا نہیں ہے، ان خواہشات کی وجہ سے شریعت کے حقوق میں کوتاہی کرنا یہ برا ہے. تو اس لیے ان چیزوں کی محبت تو آدمی کے دل کے اندر ہوتی ہے. تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ شریعت کے حقوق اگر ادا نہیں ہو رہے ہیں، مثال کے طور پر زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ادا نہیں ہو رہی ہے، صدقہ فطر ہے وہ ادا نہیں ہو رہا ہے، یا اسی طریقے پر کفارے ہیں وہ ادا نہیں ہو رہی ہیں، بیوی بچوں کے خرچ ہیں وہ ادا نہیں ہو رہے ہیں، رشتہ داروں کا خرچہ بعض صورتوں میں آدمی کے اوپر واجب ہو جاتا ہے، بعض رشتہ داروں کا اگر وہ ضرورت مند ہیں اور ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دی ہے ہم وہ ادا نہیں کر رہے ہیں، تو ایسے مواقع پر خرچ کرنا شریعت کی ذمہ داری ہے، اگر ادا نہیں کرتے ہیں تو بخیل کہلائیں گے. بعض دفعہ اس کا دوسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ مروت کا تقاضا ہوتا ہے خرچ کرنے کا، ہم خرچ نہیں کرتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات اشارہ فرمائی ہے کہ شریعت کے اعتبار سے ضروری نہیں ہوتا، لیکن مروتاً آدمی کو خرچ کرنا چاہیے اخلاقی اعتبار سے. تو ایسے موقع پر خرچ نہ کرنا یہ بھی بخیلی ہے. البتہ پہلی صورت میں خرچ نہ کرنے کی صورت میں گنہگار ہوگا آدمی، اس مروت کا جہاں پر تقاضا ہے وہاں پر خرچ نہ کرے تو گنہگار تو نہیں ہوگا آدمی، لیکن یہ بھی بخالت ہی کے اندر آتا ہے. تو بہرحال یہ ایک بخیلی جو ہے بڑی خطرناک چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا جو ہے نا اس کے بارے میں ارشادات فرمائے ہیں کہ آدمی اس سے بچے، اس کے اوپر محنت کرے آدمی، تو جو ہے نا وہ وصف آدمی کے اندر پیدا ہوتا ہے پھر، یعنی صدقے کا مزاج بنتا ہے، سخاوت کا مزاج بنتا ہے، اور بخالت سے جو ہے نا نجات ملتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح علم، صحیح عمل کے توفیق نصیب فرمائیں. درود شریف پڑھ لیں. الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، خطاؤں سے درگزر فرمائیے، رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرمائیے، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائیے، کہنے سننے کو قبول فرمائیے. اللہ حدیث پاک کی رحمتیں برکتیں ہم سب پر نازل فرمائیے، ہمارے گھروں میں حدیث کے علم کو پھیلائیے، حدیث کے علم کو سیکھنے سکھانے والا بنائیے. اللہ ان علوم کو اپنانے والا بنائیے، ان علوم پر عمل کرنے والا بنائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نصیب فرمائیے، آپ کی ان سنتوں کو اختیار کرنے والا بنائیے، آپ کی سنتوں کو سیکھنے والا بنائیے. یا اللہ، اخلاص ہمارے اندر پیدا فرمائیے. یا اللہ، اپنی محبت نصیب فرمائیے، اپنی رضا اور اپنا قرب نصیب فرمائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرمائیے، یا اللہ حضور کی شفاعت نصیب فرمائیے، قبر کے اور آخرت کے مسائل کو حل فرمائیے، دنیا اور آخرت کے مسائل کو حل فرمائیے، ہماری ہر قسم کی پریشانی، فتنے، بیماری سب کو دور فرمائیے، ہمیں جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ واجل نصیب فرمائیے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، جس کی جو ضرورت ہے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائیے، ادارے کو ترقی نصیب فرمائیے، ادارے کے سرپرستوں کو یا اللہ اجر جزیل عطا فرمائیے، والدین کو یا اللہ بہترین بدلہ عطا فرمائیے، یا اللہ ان کی زندگی میں برکت نصیب فرمائیے، ان کے سائے کو تادر قائم فرمائیے، یا اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائیے، ان کے مجاہدات کو قبول فرمائیے، یا اللہ ان کے علوم اور ان کے صفات کو ہمارے اندر پیدا فرمائیے، یا اللہ ان کا عشر عشیر بھی ہمیں مل جائے تو ہمارے لیے کافی ہے، یا اللہ ان کے مجاہدات کو قبول فرما کر، ان کی محنتوں کو قبول فرما کر، دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ ان کو عطا فرمائیے، یا اللہ ہم سب کی عمر میں برکت عطا فرمائیے، زندگی میں برکت عطا فرمائیے، صحت میں برکت عطا فرمائیے، رزق میں برکت عطا فرمائیے، ہر چھوٹی بڑی ضرورت کو محسب اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائیے، ادارے کی تمام ضروریات کو پورا فرمائیے، ادارے سے تعلق رکھنے والے سبھی حضرات اور سبھی معاونین کو بہترین بدلہ عطا فرمائیے، سب کی جان میں، مال میں، عزت میں، صحت میں برکتیں عطا فرمائیے، سب کی ضرورتیں پوری فرمائیے، ہر بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہر پریشانی سے ہماری حفاظت فرمائیے، یا اللہ جس کی جو ضرورت ہے، یا اللہ جو جس پریشانی میں مبتلا ہیں، یا اللہ ان تمام پریشانیوں کو دور فرمائیے، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے، وصلی وسلم وبارک علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔